بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو، اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے، اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک بقرہ کی 168 سے لے کر 170 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام بہار انقلاب سماعت فرمائیں گے۔ پھر پیش کیا جائے گا پروگرام آئینہ صحافت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا افکار و نظریات۔ سمن یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ یہ سامعین پروگرام گرد و پیش میں حسب معمول سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ترکیہ کے قدرتی آفات کے مرکز نے اپنے تازہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ ترکیہ میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 29,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ شام میں بھی 4,000 سے زائد لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کے جنوبی شہر بنگلورو میں ایئر شو ایرو انڈیا 2023 شروع ہو گیا۔ خاتون جج کو دی گئی دھمکی کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی درخواست عدالت نے مسترد کر دی۔ اور صدر ایران سید ابراہیم رئیسی آج سے اپنے دورہ چین کا باضابطہ آغاز کر رہے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ترکیہ کے قدرتی آفات کے مرکز نے اپنے تازہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ ترکیہ میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 29,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ شام میں بھی 4,000 سے زائد لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس درمیان ایک اہم پڑوسی ملک کی حیثیت سے ایران، ترکیہ اور اسی طرح شام میں زلزلے سے متاثرین کی ہر طرح کی امداد کر رہا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق ترکیہ کے قدرتی آفات کے مرکز نے اپنے تازہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ ترکیہ میں خوفناک زلزلہ آنے کے بعد سے اب تک 2,412 آفٹر شاکس ریکارڈ کیے جا چکے ہیں، اور زلزلہ زدہ علاقوں سے 1,47,934 افراد کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ ایک ہفتے قبل آنے والے تباہ کن زلزلے میں رہائشی علاقوں اور جنوبی ترکیہ کی بنیادی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور اب تک ترکیہ میں 29,000 سے زائد افراد زلزلے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس درمیان اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے ملبہ ہٹانے کی کوشش کے علاوہ زلزلہ متاثرین کو طبی خدمات پیش کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ایرانی فوج کی جانب سے جنوبی ترکیہ میں فیلڈ ہسپتال بھی قائم کیا گیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج سے ترکیہ کے وزیر دفاع کی درخواست کے بعد جنوبی ترکیہ میں زلزلے سے متاثرہ شہر آدیامان میں 50 بیڈ کا فیلڈ ہسپتال قائم کر دیا گیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے طبی محکمے کے سربراہ حبیب صفدر نے ایران پریس کے نامہ نگار کے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ آدامیان شہر میں جو فیلڈ ہسپتال قائم کیا گیا ہے وہ ایران کے زلزلہ زدہ علاقے خوئی میں قائم شدہ ہسپتال کی مانند تمام طبی وسائل و آلات سے آراستہ ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے فضائی شعبے کے سربراہ محمود شیخ حسنی نے بھی کہا ہے کہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کی جانب سے مکمل وسائل کے ساتھ 120 افراد پر مشتمل امدادی ٹیم ترکیہ روانہ کی گئی ہے۔ ترکیہ کے زلزلہ سے متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیموں کے علاوہ جو امدادی کاموں میں سرگرم ہیں ان علاقوں میں تعینات نامہ نگاروں کی جانب سے رپورٹیں اور تباہ شدہ علاقوں کی تصاویر بھی ارسال کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب شام میں بھی زلزلے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اب تقریباً 4000 تک پہنچ گئی ہے اور دوست ملکوں خاص طور سے ایران کی جانب سے زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ شام کے مختلف علاقوں میں ایران کی امدادی سرگرمیوں کا ایران کی سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاآنی نے قریب سے جائزہ بھی لیا ہے اور شام کے مختلف علاقوں کے لیے اب تک ایران سے درجنوں امدادی کھیپیں پہنچ چکی ہیں۔ ہندوستان کے جنوبی شہر بنگلورو میں ایئر شو ایرو انڈیا 2023 شروع ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اس ایئر شو کا افتتاح وزیراعظم نریندر مودی نے کیا۔ اس ایئر شو میں ملک کے اندر تیار کی گئی ٹیکنالوجی کی نمائش کی جا رہی ہے تاکہ غیر ملکی کمپنیوں سے اس شعبے میں شراکت داری کی جا سکے۔ 14th ایئر شو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی وزیراعظم مودی نے کہا کہ ایرو انڈیا ہندوستان کی نئی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیجس اور طیارہ بردار بحری بیڑا INS وکرانت ہندوستان کی طاقت اور صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نمائش میں ایرو اسپیس اور ڈیفنس کمپنیوں کے تجارتی میلے اور نمائش کے ساتھ ساتھ ایرو بیڈ ٹیکس کی نمائش بھی جاری ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے ہنگامے کے بعد ایوان کی کارروائی 13 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریسی رکن پارلیمنٹ رجنی پاٹل کی ایوان سے معطلی اور ہینڈن برگ رپورٹ پر اپوزیشن کے زبردست ہنگامے کے درمیان راجیہ سبھا کی کارروائی 13 مارچ تک ملتوی کر دی گئی اور اس کے ساتھ ہی راجیہ سبھا میں بجٹ اجلاس کا پہلا مرحلہ بھی ختم ہو گیا۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے وقفہ سوالات کے آغاز کے ساتھ ہی ایوان کی کارروائی ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ پہلے انہوں نے وقفہ سوالات چلانے کی کوشش کی لیکن کانگریس کے ارکان نے ہیڈنبرگ رپورٹ اور رکن پارلیمنٹ رجنی پاٹل کی معطلی کے معاملے پر بحث کرانا چاہی اور پھر ہنگامہ شروع ہو گیا۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین نے الزام لگایا کہ اپوزیشن ایوان کی کارروائی چلانے میں تعاون نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ اراکین عوامی توقعات کے مطابق کام کریں لیکن اپوزیشن ارکان بدستور نعرے بازی کرتے رہے۔ اس درمیان مختلف مسائل پر حکمت عملی طے کرنے کے لیے پیر کو اپوزیشن پارٹیوں کی میٹنگ بھی ہوئی۔ میٹنگ میں اڈانی کا معاملہ سب سے اوپر رہا۔ خاتون جج کو دی گئی دھمکی کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی درخواست عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد کی مقامی عدالت نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو وارنٹ گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی۔ خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس کی آج اسلام آباد کی عدالت میں سماعت ہوئی جس میں عدالت نے عمران خان کی عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی۔ عمران خان کی جانب سے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ڈاکٹروں نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی پیر کو حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس پر مزید سماعت 9 مارچ تک ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ پراسیکیوٹر کی جانب سے عدالت میں اصرار کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں، تاہم عدالت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے صحافی ارشد شریف قتل کیس کے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ پاکستان اور بیرون ملک تحقیقات میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس کیس کی پیر کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی والی پانچ رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی سربراہ اویس احمد کی سرزنش بھی کی اور استفسار کیا کہ جو کام آپ کے ذمے لگایا گیا تھا وہ ہوا یا نہیں، کیا کینیا سے کوئی مواد آپ کو ملا یا نہیں، جس کے جواب میں سربراہ جے آئی ٹی نے کہا کہ کینیا سے کوئی ٹھوس ثبوت یا مواد نہیں ملا۔ اس درمیان چیف جسٹس نے کہا کہ تحقیقات میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت ایک ماہ تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان کے معروف صحافی ارشد شریف کو گزشتہ برس کینیا کی پولیس نے غلط شناخت پر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ تاہم پاکستان میں ایک بڑے حلقے کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ قتل ایک سازش کا نتیجہ تھا، جس کے بعد سپریم کورٹ نے معاملے کا از خود نوٹس لیا تھا۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی آج سے اپنے دورہ چین کا باضابطہ آغاز کر رہے ہیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی اپنے چینی ہم منصب کی باضابطہ دعوت پر آج سے چین کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں سب سے پہلے ان کی چین کے صدر سے خصوصی ملاقات طے ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود کے درمیان ملاقاتیں ہوں گی۔ ایران اور چین کے صدور کی موجودگی میں مختلف شعبوں میں تعاون کے متعدد معاہدوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ اپنے دورہ چین کے موقع پر صدر رئیسی نے رہبر انقلاب اسلامی سے بھی ملاقات کی۔ قابل ذکر ہے کہ تہران اور بیجنگ نے 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدے کے تحت سیاسی اور اقتصادی میدانوں میں تعاون کی جانب اہم قدم اٹھائے ہیں، جسے دونوں ممالک کی قیادت کی حمایت بھی حاصل ہے۔ یاد رہے کہ چین اسلامی جمہوریہ ایران کا سب سے بڑا اقتصادی حلیف ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف محمد جمشیدی نے بھی کہا ہے کہ اس دورے میں ایران اور چین کے اسٹریٹجک معاہدے پر عمل درآمد کے طریقہ کار کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ایران کے ایوان صدر کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف محمد جمشیدی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اسٹریٹجک معاہدے کے تحت چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات میں فروغ لانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے اقتصادی پہلو کے ساتھ ساتھ اس سفر کے سیاسی اور اسٹریٹجک پہلو کو بھی انتہائی اہم قرار دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی عہدیداروں اور فوجی اور سول حکام نے زور دے کر کہا ہے کہ ایرانی عوام نے جشن انقلاب کے ملک گیر جلوسوں میں تاریخی شرکت کر کے دشمنوں کی سازشوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ دارالحکومت تہران سمیت ایران کے ہر شہر اور ہر قصبے کے رہنے والوں نے اسلامی انقلاب کی سالگرہ شاندار انداز میں منائی۔ ایرانی عوام نے ملک گیر وسیع ریلیوں میں شرکت کر کے عوام اور اسلامی اقدار اور انقلاب کے درمیان اٹوٹ رشتے کی عکاسی کر دی، جس کی عالمی میڈیا من جملہ نیوز چینلوں اور خبرساں ادارے کوریج دینے پر مجبور ہو گئے۔ ایرانی عوام کی شاندار شرکت کے بارے میں مسلح افواج کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل محمد باقری نے کہا کہ ایران کے بابصیرت عوام نے 11 فروری جشن انقلاب کی ریلیوں میں تاریخی شرکت کر کے دشمنوں کی تمام سازشوں، پراپیگنڈوں اور ناپاک عزائم پر پانی پھیر دیا۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس شعبے کے سربراہ جنرل محمد علی حاجی زادہ نے جشن انقلاب کی عظیم و شان ریلیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے فوجی اور سیکیورٹی میدانوں میں دشمنوں کو سنگین شکست سے دوچار کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس وقت ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی پیش پیش ہیں اور اسی طرح دوسرے شعبوں میں بھی ترقی کر کے انقلاب کے اعلیٰ اہداف حاصل کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہمیں مزید خود اعتمادی سے کام لینا ہوگا۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل یداللہ جوانی نے بھی 11 فروری کی وسیع عوامی ریلیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ ملک کے مستقبل پر توجہ رکھتے ہیں۔ جنرل یداللہ جوانی نے کہا کہ مغربی طاقتیں علاقائی تبدیلیوں سے گھبرائی ہوئی اور یورپ اور امریکہ کی تسلط پسندی کے خاتمے کی جانب سے خوف زدہ ہیں، اسی لیے طاقت کے توازن کو مغرب سے مشرق کی جانب منتقل ہونے دینا نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ دوسری جانب امریکہ اور یورپ ایرانی عوام کی خود مختاری اور خود اعتمادی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اسی لیے دشمنوں نے اسلامی نظام اور ایران کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ میں ایرانی عوام کی وسیع شرکت نے انہیں مایوس کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامع نبی، آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامع، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پاکستان میں پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں تحلیل ہوئے ایک مہینے کے قریب کا عرصہ گزر رہا ہے۔ اس درمیان الیکشن کی تاریخ نہ آنے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے 90 دن کے انتخابات کے حوالے سے تاکید کی اور حکم کیا کہ جلد انتخابات کی تاریخ دی جائے۔ انتخابات کی کھچڑی کب پک کے چکے گی، اس حوالے سے ہم نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار افتخار شیرازی صاحب سے اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے گفتگو کی ہے اور ان سے سوال کیا کہ اس پوری صورتحال پر آپ کا تبصرہ کیا ہے، تو ان کا کہنا تھا۔
جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالت کا ایک بڑا واضح فیصلہ آ چکا ہے، اگرچہ سنگل بینچ کا ہے، اس کے خلاف اپیل بھی وائرل کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی تک تو ہمیں نہ تو پنجاب حکومت کی جانب سے نہ ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی ایسا تاثر ملا ہے کہ شاید وہ اس فیصلے سے متفق نہیں ہے، بلکہ آج بھی جو الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا ہے اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ گورنر پنجاب کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس ڈبیٹ کیا جائے گا، کیونکہ تاریخ گورنر نے دینی آئین روح سے، تو انہیں آگاہ کیا جائے گا کہ عدالت چاہ رہی ہے کہ صوبے میں بر وقت انتخابات کرائے جائیں۔ اور بالکل آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا اپنے ابتدائی میں کہ کم و بیش اب ایک ماہ کا وقت ہونے کو ہے، اور 90 دن کے اندر جب آپ الیکشن کراتے ہیں تو گویا کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے سے لے کے کاغذات نامزدگی اور اس کے بعد ان کی جانچ پڑتال اور پھر حتمی فہرستیں اور پھر بیلٹ پیپرز کی چھپائی تک، یہ بڑا ایک طویل کام ہوتا ہے، طویل مرحلہ ہوتا ہے جس کے لیے بہرحال وقت درکار ہے۔ تو وہ جو ایک مخصوص وقت ہے 90 دن کا، اس میں تو آلریڈی کم و بیش ایک مہینے کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمی ہو چکی ہے، تو پیچھے اگر 60-65 دن باقی رہتے ہیں تو بڑا کم وقت ہے۔ اگر ایسے میں بر وقت کو فیصلہ نہیں کیا جاتا، اگرچہ پہلے بھی تاخیر ہو چکی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن معذوری ظاہر کر دے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے سے۔ لیکن اس وقت جو ہمیں سیاسی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے وہ تو بڑی واضح ہے، گویا کہ جو اسلام آباد میں بیٹھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان کا تو خیال یہ ہے کہ الیکشن اس وقت نہیں ہونے چاہیے۔ ایک وجوہات تو یہ بتائی گئی کہ جو ان کو جی ایچ کیو سے بتائی گئی کہ ملک کے اندر ایک دہشت گردی کی نئی لہر چل رہی ہے اور اس کو لے کے مسلح افواج مصروف ہے ان دہشت گردوں کے خلاف کاروائی میں، لہٰذا ایسے میں ہزاروں کی تعداد میں جو مسلح افواج کے جوان ہیں وہ کسی بھی انتخابی سیکورٹی کے لیے ان کو فراہم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں ملک کا وزیر خزانہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ اس وقت خزانے کی صورتحال بڑی مختوش ہے اور جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی 3 ارب ڈالر سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، تو ایسے میں جو اخراجات ہیں وہ 40 ارب ہیں، 47 ارب ہیں، وہ اگر کر دیے جائیں تو خزانے پہ اضافی بوجھ ہوگا۔ تو وجوہات تو بتائی یہ جا رہی ہیں، لیکن جو بادی نظر میں ہمیں لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ شاید اس وقت پی ڈی ایم کے اتحاد کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت مقبولیت ہے، ان کا جو بیانیہ ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں میں دلوں میں گھر کر چکا ہے، اور ایسے وقت میں اگر انتخابات کرائے جائیں کہ جہاں پہ ملک کی معیشت کی بری حالت ہے، مہنگائی کی جو ایک سطح ہے وہ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ اس وقت موجود ہے، لوگ بڑی مشکل کا شکار ہیں، اور ایسے میں کہ جب ہم آئی ایم ایف پروگرام لینے کے لیے جا رہے ہیں اور کچھ اور غیر مقبول فیصلے کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں بجلی گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جی ایس ٹی جو ہے وہ ہم اس کو 17% سے اوپر لے جا کے 18% کر رہے ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمتوں میں ہم نے آلریڈی اضافہ کر دی اور مزید ہم نے کرنا ہے، اور نئے ٹیکسز بھی لگائے جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ کوئی بھی الیکشن اس کا فائدہ صرف صرف تحریک انصاف کو ہوگا. تو اسی لیے مختلف ہیلے بہانے تراش کے اس سے روگردانی کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی سیاستدانوں کی جانب سے کہ وہ آپس میں مل بیٹھتے, اور اس حوالے سے ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی گئی تھی, لیکن وہ نہیں ہو پائی کیونکہ جو پہلے مرحلے میں تحریک انصاف کا اس پہ رد عمل تھا وہ بڑا ہی منفی تھا. گویا کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے. تو دیکھیں اب اگلی کوشش ایک اور ہوتی ہے, ایک اور کوشش ہوتی ہے, اور کیا افہام و تفہیم پیدا کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے, یا پھر حالات جس طرف جا رہے ہیں گویا کہ اور ایک افراتفری کی جانب وہاں لے کے جایا جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا. یقینی طور پہ لوگ مختلف قسم کی آرا رکھتے ہیں. کچھ کا خیال یہ ہے کہ پھر ایک کوئی قومی حکومت آ سکتی ہے, کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نگراں سیٹ اپ آ سکتا ہے جو طویل عرصے کے لیے ہو. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید خدا نخواستہ اس ملک کے اندر پھر ہمیں کوئی ایک نیا ماشاء اللہ نہ دیکھنا پڑے. تو بڑی ایک مبہم سی, بڑی غیر یقینی صورتحال ہے, اور اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی بات کرنا, کوئی رائے دینا سب کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے.
سیکیورٹی کے مسائل کا تو ذکر کیا آپ نے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس ایل کا سیشن 8 شروع ہو گیا ہے, اور دنیا بھر سے کھلاڑی پاکستان میں موجود ہیں اور بڑے جوش و ولولے کے ساتھ. تو اس صورتحال میں سیکیورٹی کو بہانہ بنانا, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ حقیقتاً انتخابات سے گریز ہے؟
نہیں, اس میں تو میرے خیال میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے پہلے بلکہ جب پشاور میں حالیہ بم دھماکہ مسجد میں ہوا جس کے اندر کچھ 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, اس کے بعد بھی جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اور اس اجلاس کے بعد جب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے مختلف ٹی وی پروگرام سے پوچھا گیا کہ کیا ریاست پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف ایک نیا کوئی فوجی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تو خود ان کا فرمانا تھا کہ صورتحال اس قدر بھی سنگین نہیں ہے, اور ملک میں انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشنز ہیں وہ آلریڈی چل رہے ہیں, تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ نئے سرے سے کوئی بہت بڑا مل کے آپریشن شروع کیا جائے. تو اس سے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگرچہ یہ ثانیہ ہوا, یہ ایک واقعہ ہوا, لیکن ایسا بھی ہرگز نہیں ہے کہ ملک ایک بار پھر مکمل طور پر دہشت گردوں کے نرغے میں آ گیا ہے اور پاکستان کا ہر شہر غیر محفوظ ہو گیا. اور آپ نے بالکل ٹھیک کس طرف نشاندہی کی ہے کہ اس وقت اگر ہمارے انٹیلیجنس ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے طول و عرض میں وہ کوئٹہ ہو, وہ ملتان ہو, دور افتادہ علاقے ہوں, یا پھر راولپنڈی, اسلام آباد, کراچی, ہر جگہ پہ غیر ملکی کھلاڑی آ کے کرکٹ کھیل سکتے ہیں, تو پھر میرے خیال میں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کوئی اس وجہ کو تو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا کہ ملک کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے, اور شاید اسی وجہ سے الیکشن کرانا ممکن نہیں ہوگا. لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ سب کو یہ معلوم ہے کہ آئین کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ 90 روز کے اندر اگر کوئی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو 90 روز کے اندر الیکشن کرانا لازم ہے, اور اگر ایسا نہیں کرایا جاتا تو یہ آئین شکنی, آئین سے روگردانی کے مترادف ہوگا. لیکن ابھی تک تو کوئی اس معاملے کو اتنا سنجیدہ نہیں لے رہا, اور اگر یہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ بھی آئین شکنی کو لے کے لوگوں کے خلاف مقدمات بنانا چاہیں گے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت کوئی بھی کاروائی وفاقی حکومت ہی کر سکتی ہے, کوئی عام شہری اس حوالے سے کوئی درخواست یا کوئی مقدمہ لے کے عدالت میں نہیں جا سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ ایک قدغن ہے جس کی وجہ سے ہمیں پی ڈی ایم کی حکومت بڑی مطمئن نظر آ رہی ہے, اور جو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے گویا کہ انہوں نے الیکشن ایک ہی وقت میں کرانے ہیں کہ جب قومی اسمبلی کی مدت پوری ہوگی اس کے بعد ہی ہوں گے, اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے ابھی تک تو ہمیں تیار نظر نہیں آ رہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو وجوہات بتائی گئی ہیں وہ وجوہات اس قدر جاندار نہیں ہیں کہ ان پہ یقین کیا جائے.
سامعین, یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار افتخار شیرازی, اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، میرے کملی والے نے جلوہ اپنا ایسے دکھایا، میرے کملی والے نے سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا، میرے کملی والے نے دنیا کا ایوان سجایا، میرے کملی والے نے۔
سامعین، نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آج ریڈیو کا عالمی دن ہے، اس حوالے سے ہم اپنے تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ 13 فروری ریڈیو کا عالمی دن، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 بہمن، 22 رجب المرجب اور 13 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیرہ فروری سن 1258 کو عباسی حکمرانوں کا دارالحکومت بغداد ہلاکو خان کے قبضے میں آ گیا۔ اس زمانے میں بغداد پر آخری عباسی حکمران مستعصم باللہ کی حکومت تھی۔ وہ بغداد پر منگولوں کے حملے کے بعد ہلاکو خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس طرح عباسی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ منگولوں کے اس حملے میں بغداد کی محافظ فوج اور اس شہر کی آدھی آبادی کا قتل عام ہوا، اور بہت سی تاریخی عمارتیں، جن میں بغداد کا بڑا کتب خانہ بھی شامل تھا، نظر آتش کر دیا گیا۔ اس کتب خانے کی نفیس اور قیمتی کتابوں کی ایک بڑی تعداد کو دریا برد کر دیا گیا۔
22 رجب سن 1246 ہجری قمری کو 13ویں صدی ہجری قمری کے صفحہ اول کے فلسفی ملا علی نوری نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنے زمانے کے جید اساتذہ سے قصب فیض کیا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دینی طلبہ کو پڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اپنے وسیع مطالعات کو بھی جاری رکھا اور ایک اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ ان کی اہم تالیفات میں حواشی اسفار اور وحدت وجود کے بارے میں ایک رسالہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ تیرہ فروری سن 1883 عیسوی کو جرمن موسیقار رچرڈ واگنر کا 70 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ انہیں موسیقی میں بہت دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت عمدہ دھنیں ترتیب دیں۔ 1850 عیسوی کے عشرے میں وہ انقلابیوں کی صف میں شامل ہو گئے اور انقلابیوں کی شکست کے نتیجے میں انہیں مجبوراً 13 سال جرمنی سے باہر رہنا پڑا۔ سامعین، تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ 13 فروری سن 1905 عیسوی کو پاکستان کی خاتون اول، پاکستان کی پہلی خاتون سفیر، پہلی خاتون گورنر اور جامعہ کراچی اور جامعہ سندھ کی پہلی خاتون چانسلر بیگم رانا لیاقت علی خان پیدا ہوئیں۔ انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے معاشیات اور عمرانیات میں ایم اے کیا اور کلکتہ یونیورسٹی سے ٹیچر ٹریننگ کی ڈگری حاصل کی۔ سن 1933 عیسوی میں نواب زادہ لیاقت علی خان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں اور تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے پاکستان وومین ویلنٹیئر سروس اور آل پاکستان وومین ایسوسی ایشن اے پی ڈبلیو اے قائم کی۔ انہوں نے سن 1952 عیسوی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی نمائندگی کی اور 14 نومبر سن 1954 عیسوی کو انہیں ہالینڈ میں پاکستانی سفیر مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد اٹلی اور تیونس میں بھی اس عہدے کے فرائض انجام دیے اور کئی برس تک سندھ کی گورنر رہیں۔ انہوں نے 13 جون سن 1990 کو وفات پائی۔ تیرہ فروری سن 1911 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر فیض احمد فیض پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ وہ ترقی پسند تحریک کے بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اردو کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کروایا۔ فیض احمد فیض نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں اور جلا وطنی کی زندگی بھی گزاری۔ نفیس نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی، سینہ، شہر یاراں اور میرے دل میرے مسافر ان کے مشہور مجموعہ کلام ہیں۔ اس کے علاوہ نثر میں بھی ان کے یادگار مجموعے موجود ہیں۔ 20 نومبر 1984 عیسوی کو لاہور میں فیض احمد فیض کا انتقال ہوا۔ چوبیس بہمن سن 1293 ہجری شمسی کو آیت اللہ شیخ سلمان خاقانی جنوبی عراق میں پیدا ہوئے۔ وہ 13 سال کی عمر میں دینی علوم حاصل کرنے کی غرض سے نجف اشرف گئے۔ نجف اشرف میں دینی علوم پر عبور حاصل کرنے کے بعد وہ خرم شہر تشریف لے گئے اور لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کی۔ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران خرم شہر میں ان کا گھر ٹینک کے گولے کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا۔ آیت اللہ شیخ سلمان خاقانی اس کے بعد قم المقدس تشریف لے گئے اور وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے روزے کے احاطے میں دفن کیا گیا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ اب سماعت فرمائیے ایران کے اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام بہار انقلاب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر۔
بہار انقلاب،
سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین عشر فجر کے بابرکت ایام اور اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
ایران کے اسلامی انقلاب نے نسلی و قومی نظریات اور اہداف سے بالا تر ہو کر اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ شروع سے ہی انقلاب کو صادر کرنے اور اس کے اہداف و مقاصد سے دیگر ملکوں کو بھی آگاہ کرنے کو اپنے مد نظر قرار دیا، اور اس میدان میں اسے نمایاں کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں۔ وہ ممالک کے جن پر اسلامی انقلاب کا اثر ہوا اور وہاں کے عوام میں بہت سی امیدیں پیدا کیں، ان میں سے ایک ہندوستان ہے۔ اس بات کے پیش نظر کہ ہندوستان کے لوگوں نے برطانوی سامراج کے خلاف 15 اگست 1947 کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی حاصل کی، اس لیے وہ ایران کے اسلامی انقلاب کو بخوبی درک کرتے اور سمجھتے ہیں، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مظلوم عوام اپنے اتحاد اور تعاون کے ذریعے عالمی سامراج اور استعمار کو شکست دے سکتے ہیں۔
سامعین، ہندوستان کے سرکردہ علماء میں سے ایک مولانا محمد تقوی اس بارے میں کہتے ہیں، ایران میں اسلامی انقلاب نے 70 کی دہائی کے اواخر میں کامیابی حاصل کی تھی کہ جب برطانوی استعمار پر ہندوستانی عوام کی فتح و کامرانی کو تقریباً 3 دہائیاں گزر چکی تھیں، اس لیے ایران کا اسلامی انقلاب ان کے لیے قابل ادراک تھا کیونکہ انہوں نے ہندوستان سے انگریزوں کو نکال باہر کیا تھا، جبکہ ایران میں انقلاب نے امریکہ کے استکبار اور استعمار کا خاتمہ کیا اور ہندوستان کے لوگوں کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی تعلیمات سے متاثر ہو کر ایک نئی زندگی ملی۔ اس مرحلے میں ہم یہاں پر ہندوستان میں جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کے نمائندہ محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین رضا شاکری کے ایک پیغام کا اقتباس پیش کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے ہندوستان میں انقلاب اسلامی کی برکت سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہندوستان میں انقلاب اسلامی امام راحل رحمۃ اللہ علیہ اور مقام معظم رہبری کے چاہنے والوں کی موجودگی انقلاب اسلامی ایران کی ایک اور عظیم کامیابی ہے، اور صرف مثال کے طور پر ہی اگر بیان کیا جائے تو سردار حاج قاسم سلیمانی کی دلسوز شہادت پر ہندوستان میں ان کے تعظیم میں سینکڑوں مراسم متقارب کا انعقاد کیا گیا، اور یہ چیز اس وسیع و عریض ملک میں موجود ایران سے محبت اور مقدس اسلامی نظام سے لگاؤ کی عملی علامت ہے۔ یہاں کے افراد ہمیشہ ایران کے غم و اندوہ میں شریک ہوتے ہیں اور ہمیشہ ملک ایران کے دوست اور مددگار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پیروی کرتے ہوئے ہندوستان میں بھی شیعہ سنی بھائی چارے کی فضا قائم ہے، اور یہ لوگ ایک دوسرے کو تکفیر نہیں کرتے ہیں، اور یہ سب بھی انقلاب اسلامی کی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔
کہ تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید. آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
ہندوستان کے عوام پر ایران کے اسلامی انقلاب کے اثرات کا تین طریقوں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہندو برادری پر اس کے پڑنے والے اثرات ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک آزاد ہندوستان چاہتے تھے، اس لیے وہ آزادی و خود مختاری حاصل کرنے کے لیے ایرانی عوام کی امنگوں اور خواہشات کی حمایت کرتے ہیں۔ ایران کے اسلامی انقلاب کا دوسرا اثر ہندوستانی شیعہ برادری پر پڑا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایران کے لوگ بھی شیعہ ہیں، اس لیے ایران اور ہندوستان کے شیعوں کے درمیان ایک خاص رشتہ قائم ہوا۔ اس طرح کہ ہندوستان کے شیعہ ایرانی انقلاب پر خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں۔ بلا شبہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ لبنان سمیت دنیا کے دیگر ممالک کے شیعہ بھی اپنے ملکوں میں اپنی سماجی حیثیت کے ارتقاء کے لیے ایران میں اسلامی انقلاب کو ایک ٹھوس اور بنیادی طور پر پشت پناہ سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کے شیعہ، جنہوں نے ہمیشہ دوسرے مسلمانوں اور ہندوؤں کے شانہ بشانہ پر امن زندگی گزاری ہے، ایران کے اسلامی انقلاب کے زیر اثر انہیں ایک نئی روح اور زندگی ملی۔ اور ہندوستان کے کئی شیعہ حلقوں کا کہنا ہے کہ انہیں ایرانی انقلاب پر فخر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے وہ شیعہ جو محسوس کرتے تھے کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کی حیثیت اور پوزیشن کمزور ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کو دنیا بھر میں شیعوں کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اہم اور قابل قدر سمجھتے ہیں۔
سامعین، برصغیر کے مسائل کے ماہر ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، ہندوستان کے شیعہ ایران میں اسلامی انقلاب میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ ایران میں شیعوں کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ایران کی کامیابیوں کے بارے میں خبروں اور رپورٹوں کو بغور پڑھتے اور سنتے ہیں۔ ہندوستان سمیت دنیا بھر کے شیعہ ایرانی انقلاب کی کامیابی کو اپنے لیے ایک مضبوط سہارا اور پشت پناہ سمجھتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں۔
ایران کے اسلامی انقلاب کا تیسرا اثر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مسلم معاشرے پر پڑا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے بعض سیاسی اور مذہبی حلقوں کے خیال کے مطابق ایران کے اسلامی انقلاب نے اس خطے میں اس طرح سے سب سے زیادہ اثرات مرتب کیے ہیں کہ جو اسلامی اور انقلابی تعلیمات کے احیاء کا سبب بنے ہیں۔ اسلامی مدارس یا حوزہ علمیہ اسلامی کا احیاء اسلامی تحریکوں اور گروپوں کی نشو نما اور ترقی کا باعث بنا، جن میں سے ہم کشمیری شیعوں کی انجمن شرعی شیعیان کی تشکیل کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اس علاقے میں آپ کو شاید ہی کوئی ایسا گھر ملے جس میں انقلاب اسلامی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کی ایک تصویر نہ ہو۔ یہ مسئلہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایران کے اسلامی انقلاب کے اثر و رسوخ کی گہرائی اور موجودگی کا آئینہ دار ہے۔ ہندوستانی امور کے ایک سینئر ماہر علائی کہتے ہیں، ہندوستانی شیعہ برادری بشمول اس ملک کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کو انقلابی مذہبی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے ایک مذہب اور مستند ماڈل کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی ان کی یہ آرزو پوری ہو گئی۔ درحقیقت ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے عوام ایران کے اسلامی انقلاب کو بر صغیر میں اسلام کی عظمت کے احیاء کے لیے اپنی معنوی اور مذہبی حمایت سمجھتے ہیں، اور اسی لیے وہ ایران کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہر صورت اسلامی انقلاب ایران نے ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا کے محروموں کا سہارا اور پناہ گاہ اور پوری دنیا کے شیعوں کا یار و مددگار ہے۔ ہندوستان کے لوگ کہ جو انقلاب اور ہندوستان کے استعمار کے خلاف بغاوت اور انقلاب برپا کر کے آزادی کا مزہ چکھ چکے تھے، وہ ایران میں اسلامی انقلاب کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے آزادی پسند معاشروں کی یکجہتی اور اتحاد کا سبب سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ قوموں کی بیداری اور اسلامی بیداری بھی کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی اور اسلامی تعلیمات سے متاثر ہے، بہت سے مسائل اور رکاوٹوں میں رہ گشا بن سکتی ہے۔ اس لیے ایران کا اسلامی انقلاب دنیا میں آزادی پسند تحریکوں کے لیے ایک متاثر کن اور حوصلہ افزا تحریک ہے۔
بہر صورت ایران کا اسلامی انقلاب اپنے عالمی معیار کے ساتھ ہمیشہ دنیا کے مظلوموں اور حریت پسندوں کی پناہ گاہ رہا ہے اور اس سمت میں ثابت قدم اور مستحکم قدم اٹھا رہا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی تحریک کا نعرہ ادیان و مذاہب بالخصوص شیعہ اور سنیوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کا تھا، اس لیے ہم ہندوستان میں اتحاد اور تعاون کو مضبوط بنانے میں اس کے زبردست اثرات دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ مسلمان ہندوؤں کے شانہ بشانہ برسہ برس سے پرامن طریقے سے زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ تاہم ادھر کچھ برسوں سے ہندو انتہا پسند گروہوں نے مسلمانوں کے مقدس مقامات کو تباہ کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے دیرینہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہندوستان میں مسلمانوں نے عملی طور پر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ قانونی طریقوں سے مسائل کو آگے بڑھا کر تشدد میں کوئی رجحان نہیں رکھتے، لہذا تشدد سے پرہیز اور وہابیت کے باطل عقائد کو مسترد کرنا تمام ادوار اور دنیا کے ہر گوشے میں اسلامی انقلاب کے فرائض میں سے ہے کہ جس کے اثرات ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں۔
اسی کے ساتھ ہی سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اس امید کے ساتھ ایران کا اسلامی انقلاب ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی آپ کی امیدوں پر پورا اترے گا۔ اپنے تمام سامعین سے اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
مجلس سے اٹھی ہے انسان کی فریاد, جانوں سے بنی ہے طوفان کی ہلچل, ساحل سے مچی ہے بھوچال ہے قوموں کی اور غیظ و غضب ہے, مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے. فولاد کے پنجے ہے جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے. قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہے نگہبان, اس فکر میں ہے خوش رہے ہر حال میں انسان.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تو پروگرام میں پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بعض اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. بجلی مہنگی, سبسڈی ختم, وفاقی کابینہ نے سرکولر سمری سے منظوری دے دی. پاکستان اور آئی ایم ایف کا ٹیکسوں پر عدم اتفاق برقرار. عمران پھر ایک قدم پیچھے, حکومت کے خاتمے کی سازش کا اصل کردار امریکہ کے بجائے باجوا کو قرار دے دیا. شوکت ترین کی گرفتاری کی اجازت دے دی, عمران کو پکڑنے کا مرحلہ بھی آئے گا. وفاقی وزیر داخلہ. اور میرے لیڈر نواز شریف، پارٹی صدر شہباز، مریم میری لیڈر نہیں، شاہد خاقہ۔ برطانوی فوج روس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نیٹو۔ سامعین، اس خبر کے ذیل میں مذکورہ اخبار لکھتا ہے کہ نیٹو نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ برطانوی فوج روس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جرمنی اس وقت نیٹو کی ریپڈ ری ایکشن فورس کی کمان سنبھالے ہوئے ہے، جبکہ برطانیہ کو اس سال نیٹو ریپڈ ری ایکشن فورس کی کمان سنبھالنی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق نیٹو کا کہنا ہے کہ برطانیہ ریپڈ ری ایکشن فورس کے لیے اضافی 5,000 اہلکار دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یوکرین کی فورس کی تربیت اور اسلحے کی فراہمی کے سبب برطانیہ کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ نیٹو چاہتا ہے کہ برطانیہ اس سال ریپڈ ری ایکشن فورس کی کمان نہ سنبھالے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ نیٹو چاہتا ہے کہ جرمنی ریپڈ ری ایکشن فورس کی کمان اگلے سال بھی سنبھالے۔ مغربی میڈیا کے مطابق اخراجات میں کمی کے باعث بھی برطانیہ کو وسائل کی کمی کا سامنا ہے۔ سمن پاکستان سے ہی شائع ہونے والے اخبار نوائے وقت کے آج کے ادارے کا عنوان ہے، بڑھتی ہوئی شدت پسندی عوام کی مایوسی کا اظہار ہے۔ اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ اقتصادی بحران اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ایک طرف ریاست ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو دوسری جانب شدت پسندی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے باعث معاشرہ ایک ایسے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے جس سے نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی۔ یہ صورتحال صرف ریاست کے تینوں ستونوں ہی نہیں بلکہ معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کرنے والے ہر شخص کے لیے پریشانی اور تشویش کا سبب بننی چاہیے، کیونکہ ریاست کو تو شاید بیرونی امداد وغیرہ سے پاؤں پر کھڑا کر لیا جائے، لیکن معاشرے کو مستحکم صرف اور صرف اسی صورت میں بنایا جا سکتا ہے جب معاشرے کی غالب اکثریت اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ معاشرے میں برداشت اور رواداری کو فروغ دیا جائے گا۔ یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ پاکستانی معاشرے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ برداشت اور رواداری کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شدت پسندی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان ایک مسلم ریاست ہے، لہذا 1973 کے دستور کے ذریعے مقننہ کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں قرآن و سنت میں موجود احکام سے متصادم قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ اسی بات کے پیش نظر مذہب کے احترام سے متعلق بھی قانون سازی کی گئی ہے، تاہم ملک کے طول و عرض میں مختلف واقعات کے دوران عوام نے جس طرح اس قانون کو پس پشت ڈالتے ہوئے معاملات اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا ہے اور اس سلسلے میں وقت گزرنے کے ساتھ جو تیزی آ رہی ہے وہ یقیناً تشویشناک ہے۔ معاشرے میں در آنے والی عدم برداشت اور عدم رواداری ریاست کے کردار اور تشخص کو بری طرح گہنا رہی ہے، لیکن سنجیدگی اور باریک بینی سے اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس سلسلے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اور اگر کوئی بھی حکومت اس سلسلے کو روکنے کے لیے کچھ کرنا چاہے تو اسے سرا کہاں سے پکڑنا ہوگا۔ سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جسٹس عبد النظیر کو ملا گورنری کا انعام، ججوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد تقرری عدلیہ کے لیے خطرہ، کانگریس اور بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کرنا آر جے ڈی کا واحد مقصد، تیجسوی۔ پارلیمنٹ میں حکومت کی آمریت چل رہی ہے، کانگریس لیڈر۔ سامعین، اس خبر کے ذیل میں اخبار ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے کہ کانگریس نے حکومت پر جمہوریت کی دھجیاں اڑانے، من مانی اور خوف زدہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پورا ملک پارلیمنٹ کے اجلاس میں اس کی آمریت اور تانہ شاہی کو دیکھ رہا ہے۔ کانگریس کے ترجمان ابھیشیک سنگھوی نے اتوار کو یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت بار بار آمریت اور خود مختاری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی اور پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف ملک ارجن کھڑگے کی تقاریر کو حذف کرنے اور راجیہ سبھا کی رکن رجنی پاٹل کونکا لے جانے کا واقعہ رجنی پاٹل کو نکالے جانے کا واقعہ خود مختاری اور من مانی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پارلیمنٹ میں ڈرانے دھمکانے اور جمہوری اصولوں سے کھلواڑ کر رہی ہے۔ حکومت کا مقصد پارلیمنٹ میں ٹکراؤ پیدا کرنا ہے اور اس کا ارادہ کبھی بھی اتفاق رائے کے لیے کوئی راستہ نکالنا نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں مسٹر گاندھی اور مسٹر کھڑگے کی تقریروں سے حذف شدہ الفاظ سب کے سامنے ہیں اور ان میں کہیں بھی غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چیئرمین کو غیر جانبداری سے کام کرتے ہوئے حکومت کے غلط مشورے کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بتاتے ہوئے کہ مسز پاٹل کی بے دخلی اصولوں کے خلاف ہے، انہوں نے کہا کہ وضاحت کا جواب ملنے سے پہلے ان پر اخراج کا عمل کیوں عائد کیا گیا۔ انہوں نے اسے حکومت کی منمانی اور آمریت قرار دیا اور کہا کہ کانگریس اپنے حقوق کے لیے لڑتی رہے گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام افکار و نظریات، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
افکار و نظریات۔ سامعین، ہم پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ساز باز کی تاریخ، سینچری ڈیل اور اس کے منفی اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چودہ مئی سن 1948 عیسوی میں فلسطین پر برطانوی تسلط کے خاتمے کے ساتھ ہی صہیونی حکومت نے اپنے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد عربوں اور صہیونی حکومت کے درمیان چپقلش میں شدت پیدا ہو گئی اور ان کے درمیان متعدد جنگیں ہوئیں۔ ان تمام جنگوں میں صہیونی حکومت کو کامیابی ملی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کشمکش میں کمی آتی گئی۔ اس کے علاوہ سن 1970 سے صہیونی حکومت اور فلسطینی عربوں کے درمیان ساز باز کی کوششیں شروع ہو گئیں تاکہ فریقین کے درمیان سمجھوتے کا راستہ ہموار ہو جائے۔ سامعین، صہیونی حکومت اور عرب ممالک کے درمیان سب سے پہلے طے پانے والا سمجھوتا کیمپ ڈیوڈ تھا، جو امریکہ کی ثالثی کے ساتھ ہوا تھا۔ اس وقت کے امریکی صدر جیمی کارٹر نے سن 1979 میں
مصر کے صدر انور سادات اور صہیونی وزیر اعظم مناخیم بیگم کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، جس کی وجہ سے فریقین کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ صہیونی حکومت نے صحرائے سینا سے پسپائی اختیار کی۔ کیمپ ڈیوڈ پر دستخط کے بعد سمجھوتے کی اکثر شقوں پر عمل درآمد نہ ہوا۔ مغربی ایشیا کی چپقلش کے تمام فریقوں کے درمیان پہلی بار مذاکرات سن 1991 میں میڈرڈ میں ہوئے، جو کہ سن 1993 کے اوسلو معاہدے پر منتج ہوئے۔ اس کے بعد واشنگٹن میں سن 1993 میں مذاکرات کے دور ہوتے رہے۔ اردن اور صہیونی حکومت کے درمیان سن 1994 میں ہونے والے مذاکرات سے ساز باز کا معاہدہ طے پانے کا راستہ ہموار ہوا۔ تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے ساتھ صہیونی حکومت کے خفیہ مذاکرات ناروے میں جاری رہے۔ 13 ستمبر 1993 میں واشنگٹن میں اوسلو ڈکلیریشن پر دستخط ہوئے۔ اوسلو معاہدے کے تحت 5 سال کے بعد صہیونی حکومت کی ہم آہنگی سے فلسطینیوں کو اپنی حکومت کے قیام کا اعلان کرنا تھا، لیکن تقریباً 2 سال کے التوا کے بعد عرفات نے اس کی ناکامی کا اعلان کر دیا اور فلسطین میں انتفاضہ دوم کا آغاز ہو گیا۔ سامعین، جولائی سن 2002 میں امریکہ نے یورپی یونین، اقوام متحدہ اور روس کے ساتھ مل کر نام نہاد امن روڈ میپ کا اعلان کیا۔ اس معاہدے کا مقصد 2 حکومتوں کے قیام کا حل پیش کرنا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی طے پایا تھا کہ سن 2005 میں فلسطینی حکومت قائم کر دی جائے گی، لیکن فریقین میں سے کسی نے بھی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ دوسرے انتفاضہ کے ختم ہونے کے بعد مغربی ایشیا میں امن کے عمل کو نومبر سن 2007 میں ایناپولس میں نئی زندگی ملی۔ اس جگہ صہیونی حکومت اور فلسطین نے اس بات سے اتفاق کیا کہ سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے 2008 کے آخر تک وہ براہ راست آپس میں مذاکرات کریں گے۔ سن 2008 میں باراک اوباما کے صدر بننے کے بعد مغربی ایشیا میں امن کے عمل کا نیا مرحلہ شروع ہوا۔ باراک اوباما حکومت نے ستمبر سن 2010 میں صہیونی حکومت اور فلسطین کے درمیان براہ راست مذاکرات کی میزبانی کی۔ اس کے بعد صہیونی حکومت اور فلسطینیوں کے درمیان 3 جنوری 2012 میں اردن کے دارالحکومت عمان میں براہ راست مذاکرات ہوئے، لیکن بے نتیجہ رہے۔ سامعین، سمجھوتوں کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ناکامی کا سبب یہ تھا کہ صہیونی حکومت نے ان سمجھوتوں پر عمل درآمد نہیں کیا اور فلسطینی سرزمینوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر اور قبضے کی پالیسی کو جاری رکھا۔ جنوری سن 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد بعض ذرائع ابلاغ نے خبر دی کہ نئی حکومت فلسطینیوں اور صہیونی حکومت کے درمیان ایک نئے معاہدے کی کوشش کر رہی ہے۔ 1 دسمبر 2017 میں ٹرمپ کے مشیر جیرارڈ کوشنر نے اپنے مد نظر معاہدے کے بعض مندرجات بیان کیے۔ اس نے کہا کہ اس معاہدے سے خطے میں امن کے قیام میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اس سے ایران کا اثر رسوخ بھی کم ہوگا۔ 6 دسمبر 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ بیت المقدس کو صہیونی حکومت کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ ٹرمپ نے وزارت خارجہ سے کہا کہ وہ امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کرنے کا راستہ ہموار کرے۔ محمود عباس نے بیت المقدس کو صہیونی حکومت کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کیے جانے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ٹرمپ کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ سامین، ٹرمپ کا ساز باز کا منصوبہ کہ جسے سینچری ڈیل کے نام سے جانا جاتا ہے، جیرارڈ کوشنر کی سربراہی میں ایک ٹیم نے تیار کیا تھا۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک سیاسی اور دوسرا اقتصادی۔ وائٹ ہاؤس 22 جون 2019 میں اقتصاد سے متعلق سینچری ڈیل کے حصے کو منظر عام پر لے آیا۔ اس کی روس سے 179 پروجیکٹس کے لیے $50 ارب کا ایک فنڈ قائم کیا جانا تھا۔ واشنگٹن کو توقع تھی کہ اس بجٹ کا زیادہ تر حصہ خلیج فارس کے ساحلی مالدار عرب ممالک، نیز یورپی اور ایشیائی ممالک دیں گے۔ جنوری 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سینچری ڈیل کے سیاسی حصے کی بھی رونمائی کر دی، جس کے مطابق فلسطین کے بعض دوسرے علاقے من جملہ مغربی کنارے کا آدھا علاقہ اور مشرقی بیت المقدس کا ایک حصہ کے جو عالمی برادری کے نزدیک فلسطینی حکومت سے متعلق ہے، صہیونی حکومت کے سپورٹ کر دیا گیا، جس کے بدلے میں صہیونی حکومت نے مغربی کنارے کے باقی علاقے، غزہ پٹی اور مشرقی بیت المقدس کے بعض محلوں میں آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل سے اتفاق کیا۔ سینچری ڈیل کے نتائج میں سے صہیونی حکومت اور امریکہ کے ظالم ہونے کے بارے میں عالمی رائے عامہ کی بیداری کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی قوم کی مظلومیت بھی زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ اس کے علاوہ اس تجویز سے صہیونی حکومت اور فلسطین کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے والے امریکہ کی ساکھ شدید متاثر ہوئی اور واضح ہو گیا کہ وہ صہیونیوں کی حمایت اور فلسطینی عوام کے ساتھ دشمنی کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اس طرح وہ دنیا میں الگ تھلگ ہو گیا۔ عالمی برادری کی جانب سے مسئلے فلسطین کے سلسلے میں صہیونی حکومت اور امریکہ کے یک طرفہ موقف کی مخالفت بھی اس تجویز کا ایک اور نتیجہ تھا۔ علاقائی امور کے ماہر سید جلال ساداتیان کا اس بارے میں کہنا تھا کہ ٹرمپ اپنے تمام تر دباؤ اور طاقت سے کام لینے کے باوجود سیاسی، سفارتی اور قانونی کسی بھی اعتبار سے سینچری ڈیل کو جائز قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ سامعین، عملی طور پر بھی امریکیوں کی توقع کے برخلاف بہت سے یورپی ممالک سمیت عالمی برادری نے سینچری ڈیل کے سلسلے میں امریکہ کا ساتھ نہ دیا اور امریکہ کا سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کیے جانے کی مخالفت کی۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے حکام نے اپنی مخالفت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اس امر پر تاکید کی کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ خطے میں کشیدگی مزید بڑھ جائے گی۔ مقبوضہ فلسطین کے خبروں اور واقعات کا جائزہ لینے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ صہیونی حکومت ہمیشہ فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے کے در پہ رہی ہے۔ سینچری ڈیل پر عمل درآمد ہونے کے بعد بھی فلسطینیوں پر صہیونی حکومت کے مظالم میں اضافہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مظلوم قوم کے سلسلے میں اسلامی دنیا کی ذمہ داری بہت بڑھ چکی ہے۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
صوت القرآن زلزل أوكار الطغيان، مرحى يا صوت القرآن زلزل أوكار الطغيان، زلزل أوكار الطغيان، زلزل أوكار الطغيان، مرحى يا صوت القرآن زلزل أوكار الطغيان، مرحى يا صوت القرآن زلزل أوكار الطغيان، زلزل 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 أوكار الطغيان، زلزل أوكار الطغيان، بشرى يا قدس أتى الفتح وأطل على الأفق الصبح، اليوم قد انتصر الجرح، اليوم قد انتصر الجرح، وتهاوت كل الأوثان، وتهاوت كل الأوثان، Thank you. تنشر فالأمة لا تقهر والمسلم بركان يزهر يبني صرح الدين الأكبر يبني صرح الدين الأكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله يتحدى صوت السجان يتحدى صوت السجان
Thank you.